جلا رہا ہے وہی خدا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے نعمتوں کی تلاش، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگ۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم خمسین مرہ، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑے گا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑے گا، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے در دولت پر تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں، اسی اثنا رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اس آٹے میں سے کچھ آٹا لیا اور روٹیاں بنانے کی غرض سے وہ پیڑے بنا کر تندور کے اندر لگا دیا، لیکن آگ نے اس آٹے پر کوئی بھی اثر نہ کیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں کا صدقہ ہے کہ اس آٹے پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ دسترخوان لگایا جائے۔ جب دسترخوان لگایا گیا، ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا رومال لایا جائے۔ رومال جب پیش کیا گیا تو وہ کچھ میلا تھا، تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومال کو بھڑکتے ہوئے تندور کے اندر ڈالنے کا حکم دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد رومال کو تندور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔
سبحان اللہ،
ہم سب نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس رومال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ زیبا صاف فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
جب ہمیں دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ رومال صاف ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ہے آگ۔ تو ہمارے آج معزز مہمان رکن شورا حاجی وقار المدینہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو آگ کی افادیت کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قبلہ، ہمیں آگ کے حوالے سے بتائیں کہ آگ کا ہماری زندگی پر اس کے اثرات ہیں، اس کے کیا ہمیں فوائد ملتے ہیں؟
دیکھا جائے تو آگ جو ہے، یہ انسان کی جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں ان میں جو بیسکس چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک ہوگا۔ یعنی شروع سے ہم سنتے ہیں آگ، پانی، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں،
آگ، پانی، ہوا۔
جی، آگ، پانی، ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں تو بادل، بارش۔ اللہ پاک نے دنیا کا نظام بنایا، تو آگ ہمیشہ سے ہی
انسان کی ضرورت رہی ہے،
ضرورت رہی ہے۔ اور یہ آج کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ بڑا ماڈرن دور ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ اس کی حاجت ختم ہو گئی ہے، اس کا انداز چینج ہو گیا، اس کا طریقہ کار کچھ چینج ہو گیا۔
قدیم انسان بھی استعمال کرتا رہا ہے اور جدید انسان بھی ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی استعمال کر رہا ہے۔
اب تھوڑا انداز چینج ہو گیا۔ جیسے پہلے لوگ گھر میں آگ جلاتے تھے تو دیا سلائی کی جگہ دو پتھروں کو رگڑ کر اس کی چنگاری سے لکڑیوں کو آگ دی جاتی تھی۔
کتنا مشقت والا وہ معاملہ ہوتا
جی، آگ جلانا بھی ایک کام ہوتا تھا، اور پھر اس آگ کو جلانے کے بعد اس کے جو بینیفٹس تھے لیے جاتے تھے۔ آج ہم دیکھیں تو اس آگ کو گھر گھر میں یوز کیا جاتا ہے۔
جی،
اگر یوں کہا جائے کہ اگر اس آگ کو ہم اپنے کچن سے ایک دن کے لیے
غائب کر دیں
تو ہمارے گھر کے کچن کی کیفیت کیا ہوگی اور ہمارے گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟
نہ ہمارا کھانا بنے گا، نہ ناشتہ بنے گا، نہ چائے بنے گی۔
یعنی عموماً جس کچن کی طرف سب کا رخ ہوتا ہے نا تو اس میں چولہے کا بڑا کردار ہے نا.
بالکل
مہمان آ گئے, خود بچوں کو کچھ چیز دینی, خود کھانی ہے, تقریباً ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا یہ روٹین ہے ہر گھر کی, اور مہمان آ جائے تو اس میں آگ کو گھر میں یوز کرتے ہیں. یعنی نارملی دیکھا جائے تو اس آگ سے نہ صرف ہم انسان فائدے حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کی جو حرارت ہے, اس کے جو حرارت کے اثرات ہیں, اس سے دنیا کے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں. جیسے بڑی بڑی آج بھی ایسی فیکٹریز ہوتی ہیں جن میں کوئلہ اور آگ جلا کر وہاں پر اس سے فوائد لے کر اس کا نظام چلایا جاتا ہے اور مطلب اس کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے اسٹیم کے انجن دیکھے ہوں گے جو پوری پوری ٹرین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی مطلب بیسک آگ ہی ان کے اندر جل رہی ہوتی ہے. ہم برکس دیکھتے ہیں بنتی ہیں, آپ دیکھیں جو ہمارے گھروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جسے اینٹیں کہتے ہیں, ان کو پکانے کے لیے بھی بیسک آگ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اب غور کریں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی استعمال ہونے والی چیزیں, جس کا
ہمارے گھر بنانے کے اندر, تعمیرات کے اندر برکس کا اپنا ایک مین کردار اس چیز کا.
فائنلی اس وقت ہوتی ہیں جب آگ کے پروسیس سے
اس سے گزریں گے,
جی اس سے نکل آتی ہیں. ایسے بڑی بڑی فیکٹری ہیں, بڑے بڑے مطلب انڈسٹریل جو ایریا ہوتے ہیں اس میں مطلب اس آگ سے بڑے کام لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس آگ کی حرارت سے انسان بھی فائدہ پاتے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو معاشی انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے اس کے بھی بینیفٹس ہم لے رہے ہوتے ہیں.
جس طرح آپ نے کچن کا ذکر کیا کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, جن علاقہ جات کے اندر بجلی نہیں ہوتی یا لوڈ شیڈنگ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو ان علاقہ جات کے اندر بوائلر کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر آگ کو استعمال کر کے پانی گرم کر کے اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح جن علاقہ جات کے اندر زیادہ برف باری ہوتی ہے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طرح کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک
انگیٹھی
ٹائپ بنایا ہوتا ہے, نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے ان کا گھر بھی گرم رہتا ہے اور نیچے بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی تاپتے رہتے ہیں اور اپنے جسم کو اسے حرارت پہنچا.
بالخصوص جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے جیسے ہمارے کشمیر کے ایریاز ہیں, شمالی علاقہ جات کے ایریاز ہیں, پاکستان کے یا دنیا بھر کے ایریاز ہیں, بالخصوص پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, تو برف باری کے سیزن سے پہلے ان کا اہم ترین کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے 3 سے 4 ماہ کا ایندھن اکٹھا کرتے ہیں.
اچھا پہلے سے جمع کر لیتے
ہیں. جی ان کا یعنی امپورٹڈ کام ہوتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے سال کے اگر اہم کاموں کو بنایا جائے تو یہ 3-4 کام اہم بنتے ہیں.
ان لوگوں کے اہم کاموں میں سے ایک یہ
ایندھن, یہ 3 سے 4 ماہ کا ایندھن جو ہوتا ہے, برف کا جو پیریڈ ہوتا ہے 3 سے 4 ماہ کا ہوتا ہے. اس میں روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, عموماً اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اس میں کھانے پینے کے ساتھ ہی اپنے ایندھن کا ذخیرہ کرتے ہیں. اس میں جو انگیٹھیاں فرما رہے ہیں, میں نے وہ دیکھی ہوئی انگیٹھیاں کشمیر کے اندر, وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ مطلب دن رات ہی اس کو ہیٹ میں رکھتے ہیں تاکہ باہر چھت پہ بھی برف ہے, باہر بھی برف ہے, ہر طرف برف ہے, اس کا ایک ٹمپریچر بہت زیادہ نیچے آ چکا ہوتا ہے. تو اپنے گھر کو بھی وہ اس انداز کے ساتھ مینیج کرتے ہیں کہ اس آگ کی حرارت سے ان کے بچے, بوڑھے, جوان سارے ایک نارمل لائف اس گھر کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں.
اس میں ہم مدنی قافلے میں سفر پر تھے تو وہاں برف باری ہوتی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا, اوپر اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی اور نیچے والے حصے میں جانور رکھے ہوئے تھے, اور جانور جو سانس لیتے تھے اس سے جو تپش ملتی تھی نا اس سے ان کا بھی نظام چلتا تھا, جانور بھی نیچے محفوظ اور اوپر یہ لوگ بھی محفوظ, اور پھر اوپر اس کے ساتھ ساتھ آگ وغیرہ جلا کے اپنا معاملہ یہ چلاتے تھے. جہاں پر درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل ہی نہیں پاتے, تو ان کا انحصار پھر آگ پر ہی ہوتا ہے.
بالکل اسی طرح احمد رضا بھائی, آگ جیسے گھر میں جلاتے ہیں نا, اب اس کے ساتھ وہ پانی بھی گرم کر رہے ہوتے ہیں
جی,
آپ پینے کے لیے, کھانے کے لیے, اور بالخصوص غسل کے لیے, وضو کے لیے پانی گرم چاہیے اس علاقے میں. تو اس وقت بھی یہ جو آگ ہے یہ ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. اب چونکہ گیس وہاں ان ایریاز میں نہیں ہوتی نارمل, تو بڑے بڑے برف پوش ایریاز ہوتے ہیں, ہمارے پنجاب کے ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی گاؤں دیہاتوں میں, ہر گاؤں میں یا ہر شہر میں گیس نہیں ہوتی, لیکن اسی آگ کو ہم سردیوں میں جلا کر نا اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. گھر سے جب بھی ہم سردی میں ٹھٹھرتے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کمرے میں یا گھر کے کس کونے میں آگ چلی ہے تھوڑی دیر کے لیے. چوکی داروں کو ہم اپنی گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بےچارے رات گزارنے کے لیے آگ جلا کے
جلا کے الاؤ جلا کے جناب بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ان کی رات اچھے انداز میں گزرے.
کیونکہ اللہ کی میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت مینٹین کرنے کے لیے, یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے.
اس سے زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے. دو شخص کسی شہر سے کوئی مہنگی چیز لے کر وہ آ رہے تھے, تو اب دونوں الگ الگ مقامات پر بیٹھ گئے.
ٹھیک ہے,
ایک نے کہا میں اپنی چیز الگ لے کر بیٹھوں گا, دوسرے کہا میں اپنی چیز الگ لے کر بیٹھوں گا. اب ایک شخص وہ بڑا عقل مند تھا, اس نے کیا کیا, اس چیز کو آگ لگائی, پوری رات اسے تاپتا رہا, اور صبح کو وہ الحمدللہ خیر وفیت سے تھا اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا.
سردی کی وجہ سے مرا نہیں,
سردی کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اکڑا نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوا, اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. اب جو دوسرا تھا اس نے اس چیز کو سنبھال کر رکھا اور کہا کہ میں اس کو جلاؤں گا نہیں, بڑی قیمتی ہے, اور اگر میں جلاؤں گا تو یہ ضائع ہو جائے گی. اب اس نے اس چیز کو نہ دیکھا کہ اتنی ٹھٹرتی ہوئی رات ہے اور میں اس آگ جلا کر اپنی جان بچا سکتا ہوں. اب ساری رات وہ ٹھٹرتا رہا, صبح لوگوں نے اس کو مرا ہوا دیکھا.
اللہ اکبر.
اب آگ دوسرے بندے نے جلائی, آگ سے فائدہ لے کر اپنی جان کو بچا لیا, اور اس بندے نے آگ نہ جلائی اور اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈالا اور یوں ہلاک ہو گیا.
اب بیسک اس سے تپش ملتی ہے نا
جی,
اور یہ منجمد چیز کو سمجھیں کہ گرم کرتی ہے اس کو, اگر کوئی چیز جم چکی اس کو پگھلاتی ہے
جی.
تو یہ ہماری سردیوں میں, سرد راتوں میں یا ٹھنڈے موسموں میں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے.
آگ کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کی, والبحر المسجور, اور سلگائے ہوئے سمندر کی. اور حدیث پاک میں ہے, ان تحت البحر نارا, بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے. تو محترم ناظرین کرام, یہ ایک دنیا کی آگ ہے, ایک جہنم کی بھی آگ ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی آگ اس کے نقصانات سے بھی محفوظ فرمائے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے. حضور رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے, اور اگر اس کو 2 مرتبہ سمندر میں نہ ڈالا گیا ہوتا تو تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے. تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی آگ اس کی تکلیف سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کی تکلیف سے بھی محفوظ فرمائے, اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے. اور کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں. ہم نے آگ کا ذکر قرآن و حدیث کے حوالے سے سنا, کیا آگ اللہ والوں سے محبت کرتی ہے؟ اس کا بھی ہمیں کوئی واقعات ملتے ہیں کوئی؟
سبحان اللہ وبحمدہ, یقیناً دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ پاک کی ذات کے تابع ہیں.
بالکل,
ایسے آگ بھی اللہ کے تابع ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے آگ ان پر ٹھنڈی کر دی جاتی
اللہ
ہے.
اللہ
اگرچہ اس کا کام جلانا ہے, تپش دینا ہے اور نقصان پہنچانا ہے, لیکن جب رب کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہوئے اس آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ گلزار بن جاتی ہے. جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کئی, یعنی بہت زیادہ عرصے سے جلی ہوئی آگ جس کا اثر میلوں تک جا رہا تھا, اس میں ڈلنے کے باوجود وہ آگ اللہ پاک نے آپ کے لیے گلزار بنا دی.
اللہ 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 اللہ,
یعنی اس آگ نے آپ پہ کوئی اثر نہیں کیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے,
اور اللہ جب آگ کو حکم فرمائے کہ تو نے میرے بندے کو نقصان نہیں پہنچانا, پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتی.
نہیں پہنچاتی.
اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم.
سبحان اللہ.
آگ ٹھنڈی ہوگی جناب ابراہیم علیہ السلام پر, اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلامن نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہوتی.
اللہ اکبر.
تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے.
سبحان اللہ.
کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
سبحان اللہ. یہ تو اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کے کچھ میں نے ذکر کیا, یہ تو اللہ کے مقربین میں سے تھے, اللہ کے خلیل تھے اور بڑا مقام تھا اور نبی تھے. تو اولیاء کرام میں سے بھی ایسے ہیں, اور میں 2 مرتبہ کیپ ٹاؤن, جو ساؤتھ افریقہ کا ایک آخری لاسٹ سٹی ہے, بڑا خوبصورت شہر ہے, اور مجھے اس شہر سے اس لیے بھی محبت ہے کہ وہاں اولیاء اللہ کے بہت سارے مزارات ہیں اور دینی کاموں کے لیے جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں مجھے بھی سعادت ملی کئی بار. تو 2 مرتبہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کے بڑے ایک مشہور بزرگ ہیں اور ولی ہیں, اور اٹلانٹک سی, دنیا میں 2 سمندر ہیں, ایک ٹھنڈا ایک گرم ہے.
اچھا,
جیسے ہمارا کراچی کا سمندر ہے, یہ گرم پانی کہلاتا ہے, یعنی اس میں مد و جزر, اتار چڑھاؤ, جوش,
سب کچھ ہوتا
ہے, نارمل یعنی پانی ہوتا ہے, جمع پانی ہوتا. تو آپ کے مزار پاک کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ اٹلانٹک سی ہے, دنیا کا ٹھنڈا سمندر, اس کے ساتھ روڈ ہے, اور روڈ سے پہاڑ شروع ہوتا ہے اور 99 سٹیپ 99 سیڑھیاں چڑھ کے آگے مزار آتا ہے.
اچھا اچھا اچھا,
اتنا خوبصورت ایک روحانی ویو ہے. اور پیچھے سارے درخت ہیں اور میلوں تک پیچھے جنگل بنے ہوئے ہیں درختوں کے. تو میں نے یہ احمد بھائی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کئی بار آگ لگی, دو بار میں نے خود دیکھا کہ میلوں آگ پھیلی. اور آگ بجھانے کے لیے وہاں چونکہ جدید آلات ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بھی آگ بجھائی جاتی ہے.
آپ کے مزار کے اطراف کے جو جنگلات ہیں
جی, وہاں پر آگ لگی اور لاسٹ جو آگ لگی تھی غالباً 5 کلومیٹر تک اس آگ نے جلایا, یعنی بہت بڑے جنگلات ہیں اس کو جلایا. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہ آگ جلی تو اس نے تمام جنگلات کو ایسا جلایا جیسے لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے.
خاکستر کر دیا
جی بالکل, اور میں نے دیکھا بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ختم کر دیا
ہر چیز جل کر وہ.
لیکن وہ آگ جب مزار پاک کے احاطے میں داخل ہوئی, وہاں بھی درخت تھے, وہاں بھی پھول تھے, وہاں بھی پودے تھے, وہاں پر بھی گرینری تھی, وہی چیزیں وہاں بھی تھیں. لیکن آپ بلیو کریں, میں نے دو بار دیکھا کہ مزار پاک کے ساتھ جتنے درخت تھے وہاں آ کے آگ بجھ جاتی تھی.
اللہ
یعنی اس نے آگے بڑھی نہیں, وہ ویسے ہرے بھرے ہیں, وہ ویسے سرسبز و شاداب ہیں.
اور جب ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, 1000 سال سے ایران کے آتش کدے میں جو آگ, وہ جو شعلہ زن تھی وہ بجھ گئی. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعر لکھتے ہیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی.
سبحان اللہ,
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے.
آگ کے بارے میں ہم نے مختلف زاویوں سے بات کی, اور چونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگ میں جل جاتے ہیں, بعض بچ جاتے ہیں اور بعض اسی جلنے کے سبب فوت ہو جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں. تو ایسوں کے بارے میں ہمیں کیا کانسیپٹ رکھنا چاہیے جو آگ میں جل کے مرے؟
مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آگ میں جل جائے اس کو حدیث پاک کی روح سے شہید کرا دیا.
ماشاء اللہ. اچھا احمد بھائی, یہ بھی دیکھے کہ ابھی جیسے بات ہوئی جلنے کے حوالے سے, تو آگ کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں ہم نے سنے بھی, اور بہت سارے ایسے ہیں جو بیان نہیں بھی ہو سکے, تو ایسے ہی آگ کے نقصانات بھی ہیں. تو آگ کے جو نقصانات ہیں ان کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. جیسے ہم گھر میں آگ جلائیں تو بعض اوقات اچانک ہوا چلتی ہے اور ہم اس وقت اس کا دھیان رکھیں. کئی جگہوں ہمیں اطلاع ملتی ہیں کہ جیسے گاؤں دیہات میں کھلے ایریاز میں نارمل سی آگ لگاتے ہیں, اور جب آگ ہوا کی لپیٹ میں آتی ہے تو ہوا جہاں جہاں چلتی ہے وہ آگ بڑھنا شروع کر دیتی ہے, اور وہی آگ گھر کو پکڑ لیتی ہے, یا کسی کھیت کھلیان جو خشک ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتی ہے, یا جنگل ہوتا ہے اس میں خشک گھاس پھوس ہوتی ہے اس میں لگ جاتی ہے, اور پھر وہ دنوں تک آگ جاری و ساری رہتی ہے. تو آگ کے جو نقصانات ہیں ان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو ان سے بچنا قدر آسان ہوگا.
آگ سے بچنے کی دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے بزنس ایریاز کے اندر فائر سسٹم ضرور لگوانا چاہیے, تاکہ خدا نخواستہ اگر آگ بھڑک اٹھے تو فوری طور پر اس پر قابو پا کر بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے.
جی اسی طرح کئی ادارے ہوتے ہیں, جیسے فائر بریگیڈ کا پورا ایک ادارہ ہوتا ہے, مختلف نام سے ان کی سروسز ہوتی ہیں, وہ ہمارے گھر والوں کو, فیکٹری والوں کو یا علاقے والوں کو اس کی بھی ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ خدا نخواستہ کہ آگ لگے تو, اب موبائل تقریباً عام لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, وہ فوری طور پر آگ لگنے کی صورت میں اطلاع کریں تاکہ جلد از جلد آگ پر قابو پایا جا سکے. اسی طرح آگ بجھانے کے آلات جو جو پوسیبل ہو ہم گھر میں رکھ لیں. اسی طرح جب ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں کچن میں کام کرتی ہیں تو وہاں پر بھی خطرات رہتے ہیں کہ ان کے کپڑوں کو, دوپٹے کو آگ نہ لگ جائے, تو ایسے لباس بھی آتے ہیں یا ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جن کو اگر آپ پہن کر کچن میں کریں تو اس سے آگ بھڑکتی نہیں, اگر آ جائے تو آگ جسم کو, لباس کو لگتی نہیں ہے.
اگر گیس وغیرہ ہے اس کو یوز کیا تو اس کا اچھے سے وہ جو سوئچ وغیرہ ہے اس کو بند کر دیا جائے, گیس کو پیچھے سے مین سوئچ سے بند کر دیا جائے, تاکہ اگر لیکیج ہونے کی صورت میں جو بڑا نقصان ہے اس سے بچا جا سکے.
بعض اوقات ایک چنگاری پورے گھر کو جلا کے رکھ دیتی
ہے,
اور بعض اوقات دیکھا گیا کہ کام ختم ہو گیا لیکن چولہے کو بند نہیں کیا جاتا اور تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے.
وہ تھوڑی سی چنگاری تھی اور اس نے پورے گھر کو جلا,
مطلب یوں سمجھے کہ دوبارہ آگ جلانی نہ پڑے. اس سے بچنے کے لیے وہ گھنٹوں بعض اوقات وہ چولہے کی آگ جلتی ہے, تو اگر یہ کسی کام میں نہیں تو اسراف میں بھی آتا ہو, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال جو جو احتیاطیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سیف لائف میں رہیں گے.
انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں انشاءاللہ اس سے ہماری بہتر ہو جائے گی. اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم احتیاطی تدابیر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ضیاع سے محفوظ فرمائے. اور ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.
نعمتوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہیں اور ہواؤں سے محظوظ ہو رہے ہیں. وقار المدینہ بھائی، ہوائیں آپ کے جسم کو بھی چھو رہی ہوں گی، مجھے تو ہلکی ہلکی سی سردی لگ رہی ہے، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟
جی، روٹین سے ہٹ کر ویدر، ویسے پاکستان میں گرمی کے دن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ بعض علاقوں میں گرمی چل رہی ہے اور یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہزاروں فٹ بلندی پر، آپ نے فرمایا، یہاں پر واقعی ٹھنڈا موسم ہے اور بادل بھی بالکل، یہ ہم سے سمجھیں کہ چند سو فٹ کی بلندی پر ہی سامنے
یہ بالکل یوں چلتے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں. کبھی تو ہم زمینی سطح سے جب دیکھتے ہیں تو وہ سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ہم بالکل یہ چند سو فٹ کے فاصلے پہ ہمارے ہوں گے اور ہمیں بالکل آسانی کے ساتھ چلتے ہیں.
یہاں ٹھنڈ کس لیے بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ کو گلیشیئر کے پیسز نظر آ رہے ہیں نا،
ماشاء اللہ
جمی ہوئی برف آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اوپر پہاڑوں پر بھی برف ہے.
ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ملکہ پربت ہے اور ہمیں شاید بتا رہے تھے کہ 16 سال سے یہاں پر برف جمی ہوئی ہے اور ابھی تک پگھلی نہیں،
ابھی تک پگھلی نہیں.
تو یہ برف بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے کہ اس سے ہوا ٹکرا کر یہاں آتی ہے اور ہمارے جسموں کو ٹھنڈک فراہم کرتی ہے. تو آپ ہمیں ہوا کے فائدے بھی بتائیں کہ اس میں ہماری زندگی کے اندر اس کا کیا رول ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں.
احمد بھائی، جس طرح ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے پانی کے بغیر اپنی زندگی کو ایک نامکمل تصور کرتے ہیں،
جی
ایسے ہی پانی کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، خوراک کے ساتھ، ہمیں جیسے دھوپ چاہیے، ہیٹ چاہیے، ٹھنڈ بھی چاہیے، مختلف ویدرز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہوا کا بنیادی کردار ہے ہماری زندگی کے اندر. اگر ہوا ہماری زندگی سے ختم ہو جائے تو ہماری زندگی محال ہو جائے.
ایسا ہی
اور یہ زمین پر اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت مفت میں عطا فرما دی ہے اور جس کی ہم کوئی قیمت پے نہیں کرتے. اگر اس کا بھی کوئی بل آتا تو شاید اس وقت غور کریں کہ ہم کیا کر پاتے. تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو بن مانگے ہمیں عطا ہوتی ہے. ہم گھر میں ہوں، ہم آفس میں ہوں، ہمیں کہیں نہ کہیں سے سوراخوں سے ہوا نکل کے پہنچتی ہے جس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزار پاتے ہیں. اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو بڑی تکلیف آئیں. یہ ہوا ہے کہ جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں، کہیں گرمی میں ہوتے ہیں تو لو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس وقت ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سایہ دار جگہ مل جائے جہاں کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمارے بدن کو ٹچ کرے. آپ دیکھیں اکثر لوگ گاؤں میں جاتے ہیں نا تو وہ کھیت کے اندر دیکھتے ہیں کہیں ایسا درخت مل جائے جہاں پر ہم چارپائی بچھا کے بیٹھ جائیں،
اس کے اوپر بیٹھ جائیں،
اور وہاں جب آپ دیکھیں بندہ بیٹھتا نا تو دائیں بائیں دھوپ ہے، درخت ہے اور نیچے جناب وہ چارپائی ہے، اور پتے جب ہلکے ہلکے وہ ہلتے ہیں نا تو بندے کو کیسا سرور سا ملتا.
بالکل.
تو گھٹن میں، گھبراہٹ میں جب ہوا ہمارے بدن کو لگتی ہے تو پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں تو بندے کو بڑا ریلیکس اور بڑا مزہ آتا ہے،
اور نیند بھی بندے کو جلدی اور سکون کی آتی ہے ٹھنڈی جگہ. اور گرمی والی جگہ ایک تو بندے کو پسینہ زیادہ آتا ہے، پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بندے کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اور کئی لوگوں کی اس بات پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں.
بالکل. آپ دیکھیں جب بھی گرمی لگتی ہے انسان کیا کرتا ہے کہ پنکھا مل جائے، اے سی مل جائے، ایئر کولر مل جائے، اور بندہ فوری مطلب کوئی روکتا ہے کہ اچھا ملتا ہوں ملتا ہوں، یعنی بندہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی حالت کو نارمل کروں. جو آپ فرما رہے ہیں کہ گھبراہٹ، ٹینشن اور پسینے سے شرابور، تو بندہ جیسے کچھ ایسے ایریے میں تھا جہاں اس کو ہوا فیل ہوتی ہے تو اللہ پاک کے کرم سے اس کو یہ نعمت ملتے ہی ریلیکس ہونا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. وقار المدینہ بھائی، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہوا ایک ایسی نعمت ہے، بقیہ بھی کئی ایسی نعمتیں جو ہمیں مفت میں مل رہی ہیں، ہوا بھی ان میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہمیں مفت میں ملی ہے. ابھی کرونا کے ایام گزرے،
اللہ اکبر،
اور لوگ آکسیجن کو، کئی لوگ تو ترس گئے تھے. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ آکسیجن کی، ہوا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟
واقعتاً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہوا کی قدر بعض لوگوں کو، اور خود مجھے بھی اس کی بہت ساری معلومات کرونا کے دنوں میں، کیونکہ کرونا میں جو لوگ جا رہے تھے وینٹیلیٹر کے اوپر،
جی،
ان کے سانس گھٹنے کے پرابلم ہو رہے تھے اور ان کو مصنوعی گیس لگا کے آکسیجن پہنچا کر ان کو مطلب وہ سانس دیا جا رہا تھا. تو یہ آکسیجن ہمیں ہوا کے ذریعے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، یہ کتنی قیمتی ہے. ایک شخص کو کرونا ہوا تو ہاسپٹل میں داخل ہوا اور وینٹیلیٹر پر چلا گیا.
اللہ اللہ اللہ.
تو جب اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس کو شفا دی, چند دن وینٹیلیٹر پر رہا, تو اس کو ہاسپٹل کے اسٹاف نے بل دیا. تو احمد بھائی بل دے کے وہ رونے لگ گیا. تو اسٹاف نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اگر بل میں کوئی کمی بیشی کرانی ہے یا آپ نہیں دے پاتے تو آپ ہمیں بتائیں, اس پہ کو ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا میں بل پورا پے کروں گا, بل دینے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں چند دن کرونا کا شکار ہوا اور مجھے مصنوعی طور پر آکسیجن لگانی پڑی.
اللہ
تو
اللہ
اتنا
اللہ
بھاری بھرکم بل بنا. تو وہ پاک پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا, پیدا ہونے سے لے کر اب تک جو میں مفت میں اتنی آکسیجن لے چکا ہوں, اگر میں اس کا بل بنا پاؤں تو میں کیسے پے کر پاؤں گا؟ تو میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟
اللہ
پاک نے بغیر ڈیمانڈ کے بن مانگے اور ہمیں فری میں کتنی نعمتیں عطا فرما دی اور ہمیں اس کی قدر نہیں, اس کا ہمیں احساس نہیں. تو آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس انداز سے قدر کر نہیں پاتے, شکر نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے کتنی نعمتیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں.
بے شک بے شک, جب بندہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے, پہاڑوں کو دیکھتا ہے, آسمان کو دیکھتا ہے, بادلوں کو دیکھتا ہے, تو قرآن کی وہ آیات بندے کے ذہن کے اندر آتی ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. ابھی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اونٹ کی تخلیق کا ذکر فرمایا. اب اونٹ ایسا جانور ہے کہ یہ 15 دن تک کھائے پیے بغیر صحرا کے اندر یہ چل سکتا ہے.
اللہ
اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آسمان کو کیسا بلند کیا. اب اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا.
سبحان اللہ.
بندہ دیکھتا ہے تو بندے کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس دوران کہوہ بھی آ گیا ہے اور یہ سلاجیت کا کہوہ ہے صاحب.
اچھا سبحان اللہ, پہلی بار سنا ہے
سلاجیت کا کہوہ؟ میں نے بھی پہلی بار سنا, کیونکہ ہم نعمتوں کی تلاش میں نکلے ہیں تو ہمیں ایک اور نعمت مل گئی.
یہ کہاں سے نکلتی ہے سلاجیت؟
سلاجیت بتاتے ہیں کہ پہاڑوں سے نکلتی ہے اور مختلف بیماریوں کے معالجے میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس سے جن لوگوں کو شوگر ہوتا ہے, جن لوگوں کی کمر میں یا جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے, اس کے لیے بڑا افاقہ کا یہ کام دیتا ہے.
چیک کریں پی کے کیسے؟
جی بالکل چیک کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ.
اچھا ماشاءاللہ اس میں ہلکی ہلکی خوشبو بھی آ رہی.
جی, اور سلاجیت کی ایک خاص مہک ہوتی ہے.
مہک ہوتی ہے ماشاءاللہ,
اس کے اصلی ہونے کی پہچان.
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دیکھیں کیسی کیسی نعمتیں ہم انسان استعمال کرتے ہیں, تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اگر ہم شکر کریں گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, شکر کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہوگا, اور ناشکری کریں گے تو نقصان بھی اپنا ہوگا.
وقار المدینہ بھائی, اللہ کی نعمتوں کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, ان سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور, اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت عطا فرمایا ہے, بڑی فراوانی ہے, لیکن میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے, میں اس سے محروم ہوں. تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو.
سبحان اللہ.
اس نے استغفار کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار کرنا شروع کر دیا. اب جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار کرتا ہے, اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا,
واہ,
دوسرا بیٹا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, یکے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا فرمائے.
سبحان اللہ وبحمدہ.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسن سے تم یہ پوچھتے کہ آپ نے یہ کہاں سے عمل بتایا ہے. تو جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا, یمددکم باموالم وبنین. اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے یہ شکایت کی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی, تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو. پھر آپ کے پاس ایک اور شخص آیا, اس نے شکایت کی کہ حضور مجھے تنگ دستی ہے, تنگ دستی مال کی, دیگر اس نے اپنا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بے اولادی کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. چوتھا پھر شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور زمینی پیداوار میں کمی ہے, تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو. جب یہ چاروں اشخاص آئے, چاروں کے امراض کہہ لیں چاروں کے مسائل کہہ لیں یہ مختلف تھے، اور سب کا علاج آپ نے ایک ارشاد فرمایا، استغفار کی کثرت کرو.
سبحان اللہ.
اب جب وہ افراد چلے گئے تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے، حضور چاروں افراد تھے، امراض الگ، علاج ایک، وجہ کیا؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو ان آیات میں یہ ذکر ہے کہ اگر اولاد کی کمی ہو، فصلوں میں کمی ہو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ہوا کی افادیت اہمیت کچھ ہم نے جیسے بھی سنی ہے، تو اس میں کچھ سائنسی طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ہوا ہے اس کو سائنسی نام دیا جاتا ہے کرۂ ہوا، جس کو ہم فضا کا نام بھی دیتے ہیں. یہ گیسوں کا ایک غلاف ہے. زمین کی کشش ثقل نے ان گیسوں کو اپنے اندر سمویا ہوا، ان کو روکا ہوا ہے، اور گیسوں کا یہ غلاف ہے زمین سے نکلنے والی جو گرمی ہے اس کو خلا میں جانے سے روکتی ہے.
سبحان اللہ.
ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی گیسیں رکھی ہیں، جس میں فضا کا جو خشک حصہ ہے یہ 78% ہے، اور نائٹروجن ہے یہ 20% ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ 0.93 ہے، آرگان 0.039 ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر تھوڑی سی جو گیسیں وہ مل کر یہ فضا کا ماحول کریٹ کرتی ہیں، اور فضا کے اندر جو نمی ہے وہ 1% ہے. ہوا کی 5 پرتیں ہیں، اور جو زمین کے قریبی ہوا ہے اس کو کرۂ متغیرہ کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زمینی سطح سے، شمالی اور جنوبی قطب عین سے 9 کلومیٹر تک بلندی تک ہے، اور خط استوا میں یہ 17 کلومیٹر تک بلندی تک ہے. کرۂ ہوا کی دوسری پرت کو کرۂ قائمہ اور تیسری پرت کو کرۂ میانی کہا جاتا ہے، جبکہ چوتھی پرت کو کرۂ حراری کہا جاتا ہے. اچھا، بقیہ جتنی بھی پرتیں ہیں، نیچے سے اوپر ہم جاتے ہیں تو نیچے ٹھنڈ ہوتی ہے، اوپر گرمی اور حرارت بڑھتی جاتی ہے، جبکہ جو چوتھی پرت ہے اس کا معاملہ الٹ، اور اس چوتھی پرت کے اندر درجہ حرارت 1500 سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے.
اللہ اکبر، 1500 ڈگری سینٹی گریڈ.
اور یہاں ہمارے یہاں نارملی اگر 40 سے اوپر چلا جائے نا تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کوشش کریں ایئر کنڈیشنر میں چلے جائیں یا ٹھنڈے علاقہ جات کے اندر چلے جائیں تاکہ بندے کو سکون ہو جائے. کرۂ ہوا کی جو آخری پرت ہے اس کو کرۂ بیرونی کہا جاتا ہے. یہ ساری تفصیلات جاننے کے بعد یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارا جو سیارہ ہے زمین، اس کی 5 پرتوں کے اندر ہوا، فضا کا درجہ حرارت ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہا،
کبھی ایک جیسا نہیں رہا،
کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہا. یہ اللہ کی شان ہے. کسی پر منفی سینٹی گریڈ ہے تو کسی پر جناب درجہ حرارت 1500 بھی ہو سکتا ہے. تو بندہ یہ جب دیکھتا ہے تو بندے کی زبان سے یہ جاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابھی ہم بلندی پر ہیں، یہاں ٹھنڈ ہے، نیچے جائیں گے وہاں گرمی شروع ہو جائے گی.
سبحان،
وہی دن ہے، وہی سورج ہے، اور وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، لیکن بلندی پہ ہیں ٹھنڈک، نیچے جائیں گے تو گرمی شروع ہو جائے گی. تو یہ میرے رب کی شان ہے، ایک وقت کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر ایک جگہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، ایک جگہ بارش پڑ رہی ہے، دوسری جگہ برف باری ہو رہی ہے، دوسری جگہ گرمی پڑ رہی ہے، تو یہ میرے رب کی شان ہے.
سبحان اللہ.
وقار المدینہ بھائی، ہم ہوا کی بات کر رہے ہیں، ہوا نعمت ہے، اس سے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں، ہوا کی اتنی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوا کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے؟
جی بالکل. قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 22 نمبر پارہ سورہ سبا میں ہوا کا ذکر ملتا ہے، اور ہوا جو ہے اس کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی نسبت
اللہ
ہے.
اللہ اللہ اللہ، کیا بات.
بہت پیارے اللہ کے سارے نبی بہت پیارے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، تو آپ کو اللہ نے جو شہزادے عطا فرمائے، حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، کتنا پیارا گھرانہ تھا کہ والد صاحب بھی نبی ہیں اور اللہ نے بیٹا بھی نبی عطا فرمایا. اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، ان کو اللہ پاک نے ساری دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرمائی.
جو ہم سنتے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہوئے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی،
جی
ان میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام.
بالکل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جنات، حیوانات، چرند، پرند اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے تابع فرما دی تھی، اور انہی میں ہوا بھی شامل تھی، اور آپ عموماً ہوا میں سفر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ایک دن میں ہوا میں اتنا سفر کرتے تھے جتنا نارمل بندہ ایک مہینے میں کر لیتا ہے۔ تو ایک مہینے کی مسافت کا سفر آپ ایک دن میں فرما لیا کرتے تھے، یعنی آپ اگر صبح چلتے تھے تو شام تک ایک ماہ کی مسافت کا سفر کر لیتے تھے، اور شام کو چلتے تھے تو صبح تک ایک ماہ کی مسافت کی مقدار آپ سفر فرما لیا کرتے تھے، اور ہوا بھی آپ کے تابع کر دی گئی تھی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہوا پر بھی تسلط عطا فرمایا، ہوا ان کے تابع فرما دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان کو اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ تورات تھی، تو آپ نے بنی اسرائیل کو تورات کے احکام پڑھ کر سنائے، تو احکام سننے کے بعد انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب اللہ کی نبی کے وہ جو فرامین تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے کوہ طور کو حکم دیا، اب کوہ طور زمین سے اٹھا، اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ہوا میں معلق ہوا، اڑتا ہوا ان کے سروں پر آ گیا۔
اللہ اکبر۔
اور یہ ایک ایسی وادی کے اندر تھے جو 3 میل چوڑی تھی، 3 میل لمبی تھی، اس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کوہ طور ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر معلق ہو گیا، اب یہ ڈرنے لگے کہ اگر ہم پر یہ کوہ طور گر گیا تو ہم کچلے جائیں گے اور مارے جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، یہ اللہ کا ہم پر عذاب بن کر آیا۔ اب یہ اللہ سے استغفار کرنے لگے، اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ نے پھر ان کی توبہ پر، استغفار پر اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ پھر کوہ طور اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہماری زندگی کی سانسیں بحال ہیں، تو یہ ہوا کو فضا کا نام بھی دیا جاتا ہے، تو فضائی آلودگی جو ہے اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے، تو فضائی آلودگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔
عام طور پر یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان سے بہت دھواں نکل رہا ہوتا ہے، بکس بنانے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے بھی دھواں نکلتا ہے، چمنیوں سے نکلتا ہے، اور اسی طرح جو بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، شاپر جلانے سے، بلا وجہ آگ جلانے سے، اور یہ جو آج کل ربڑ کے ٹائر جلا جاتے ہیں، جس جس چیز سے ہماری فضا آلودہ ہو سکتی ہے، گندی ہو سکتی ہے، ہمیں ہر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ہوا آلودہ ہوگی تو اس کا نقصان بھی تو ہمیں ہی ہوگا، اور ہوا صاف اور شفاف ہوگی تو اس کا اثر ہمارے پھیپھڑوں میں، بدن میں جاتا ہے، تو ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچنے میں اس میں موقع مل سکتا ہے۔ احمد بھائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ہوا کے ساتھ ساتھ ہمیں مکے اور مدینے کی ہوائیں بھی عطا فرمائے، ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ مکے مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کی برکتیں حاصل کریں، اور اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی آقا کریم کے دامن کرم کی برکت سے وہ بھی عطا فرمائے، اور مدینے کی ہوائیں تو اتنی پیاری ہیں کہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماہ کی ماہ کی فضا مدینے کی، تو مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کی کیا بات ہے۔
محترم ناظرین اکرام، نعمتوں کی تلاش کا سلسلہ جاری رہا، اور ہم نے آپ کو آگ کے متعلق اور ہوا کے متعلق بتایا جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ پاک کی نعمتیں استعمال کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا